الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، اس کی صفت رحمان اور رحیم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رب العالمینی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کائنات کا دولہ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز حضرت انسان ہے۔ تو رب العالمینی کے جو تقاضے ہیں وہ انسان میں اعلیٰ درجے پر پورے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے اس کی پرورش کا بندوبست کرتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کی مخلوقات ہیں، ایک وہ مخلوق جو زمین پر بستی ہے، جن کا تعلق مادیت اور حیوانیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق، اس کی تکمیل کا سامان پیدا کیا ہے اور اس کی رسائی میں ہے۔ ایک درخت کی تکمیل، وہ اگر چل پھر نہیں سکتا تو زمین اور فضا میں ہی رکھ دی، اس کو لمبی جڑیں دے دیں کہ وہ جا کر اپنے لیے غذا حاصل کر سکے، وہ پھلتا پھولتا ہے اور فضا میں اس کی شاخیں اور پتے پھیل جاتی ہیں تاکہ وہ غذا بنانے کا کام کر سکے۔ چھوٹے جانوروں کو تھوڑی سی حرکت سے غذا اور توانائی ملتی ہے، اور بڑے بڑے درندوں اور ویل مچھلیوں کو بڑی جدوجہد کرنے کے بعد غذا ملتی ہے۔ غرض ہر ایک مخلوق کی تکمیل کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پوری کائنات کا خلاصہ اور جامع بنایا ہے۔ اس کے اندر زمین کی مخلوقات، اس کی صفتیں بھی رکھی گئی ہیں، اور جو فرشتے اور ملائکہ ہیں ان کی صفات بھی رکھی گئی ہیں۔ اس لیے یہ انسان دو رخا ہے، حیوان بن سکتا ہے، درندہ بن سکتا ہے، شیطان بن سکتا ہے۔ یہ انسان انسانیت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق بہت بلند ہو سکتے ہیں، یہ فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے تعلق میں فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے، اس کے اندر عشق اور محبت کا اعلیٰ درجہ رکھا گیا ہے۔ گویا یہ انسان 180 ڈگری پر محیط ہے۔ ایک رخ پر چلا جائے تو تب بھی اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے، بدترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، شر البریہ میں شمار ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف چلا جائے تو خیر البریہ میں شمار ہوتا ہے، بہترین مخلوقات، تمام مخلوقات سے افضل اعلیٰ ارفع مخلوق وہ بن جاتا ہے۔ اب ربوبیت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کی تکمیل ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، اللہ کی صفات کا مظہر بن کر دنیا میں ظاہر ہو، اور پھر دنیا کے بعد اس کی ترقی وہ جاری رہے۔ اب یہ جو تنوع ہے انسان کے اندر، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اگر اس کو خام صورت میں چھوڑ دیا جائے تو اس پر بہیمیت غالب ہو جاتی ہے، خواہشات نفس غالب ہو جاتے ہیں، یہ اس نفس، خواہشات اور اپنے بدن کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اخلاق کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی رضا اور محبت کو بھول جاتا ہے، حیوانوں کے درجے پر آ کر گر جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے کافروں کے لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل کا جملہ استعمال کیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چوپائے، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے وہ حیوانی درجے پر چلے جاتے ہیں۔ کہیں پر کہا کہ یہ شر البریہ، بدترین مخلوقات بن جاتے ہیں، کہیں پر کہا کہ یہ حزب الشیطان میں داخل ہو جاتا ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطانی جماعت نقصان اٹھاتی ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطان اور جنات میں سے شیطان۔ لیکن دوسرا رخ دیکھیں، اخلاق کا سنبھل، عقل و شعور، کائنات کو مسخر کرنے والا، ایجادات کی صلاحیت رکھنے والا، تمدن کی بنیاد پر آگے بڑھنے والا، علم و شعور کے ملکے سے ہمکنار، عمل کی اعلیٰ صلاحیت کا پیدا ہونا، انسانی روح کا اتنا بلند ہونا کہ وہ مخلوقات سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی رضا میں محو ہو جائے، اللہ کی تجلیات کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا نمونہ بن جائے۔ تو جتنا انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو ترقی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ترقی کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے جس دائرے میں رہ کر وہ ترقیات کو آگے حاصل کر سکتا ہے، یہی نظام ربوبیت ہے۔ تو انسان کے لیے بھی ترقی کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ انسان کی ترقی وہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں مختلف ہے، کیونکہ اس میں تنوع زیادہ ہے، تو اس کے احکامات بھی مختلف ہوں گے، اس کو جو سسٹم دیا گیا ہے وہ بھی مختلف ہوگا۔ چنانچہ اس سسٹم کا جو حصہ ہے، اس نظام کا جو حصہ ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، یعنی ایمان جو ہے وہ اس یقین کا نام ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر قائم ہوتا ہے۔ اس کا محور، مرکز وہ اللہ کی ذات و صفات ہوتی ہے، اور یہ اس ذات و صفات کو پہچاننے کے لیے ان علوم کو بنیاد بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اپنے انبیاء پر، وحی کا سلسلہ، کتابوں کے نزول کا سلسلہ، اور پھر یہ اپنی ترقی اس میں سمجھتا ہے کہ دنیا کی مادی لذتوں کو اور دنیا کی زندگی کو مقصود نہ بنائے، آخرت پر اس کا ایمان ہو۔ جب ان دو بنیادوں کے ساتھ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنا تعلق اس سے جوڑتا ہے، اپنی محبت اس سے قائم کرتا ہے، تو یہ انسان ایک مقصد نصب العین کو متعین کر لیتا ہے۔ مقصد اور نصب العین متعین کیے بغیر نتائج نہیں پیدا ہوتے۔ کائنات بہت بڑی ہے، اس بڑی کائنات میں انسان جن چیزوں پر تحقیق کر رہا ہے، اگر ایک ایک چیز کو بھی لے لیں تو پوری زندگی گزر جائے اور نتیجے تک نہ پہنچے، تو یہ انسان تو بھول بھلیوں میں چلا جائے گا، اس کائنات میں کھو جائے گا۔ اور پھر یہ انسان کسی نصب العین، کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیج کر، اور شروع میں جب انسان کو پیدا کیا تو اس سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو تمام انسانوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں انسان کی روح کے اندر بھی اس ایمان اور رب العالمین کو پہچاننے اس کا ملکہ رکھ دیا، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے اور اپنی سلیم فطرت کے ذریعے سے بھی اللہ کی پہچان رکھ دی۔ تو انسان اللہ کی محبت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے، اس کو انسانی ارواح کے ساتھ ایک کشش اور تعلق ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے لوہے کو مقناطیس کی طرف کشش ہوتی ہے، اسی طرح انسانی ارواح کو اللہ کی طرف کشش ہے۔ الہ اللہ کہتے ہیں کھینچ لینے والی محبوبیت، وہ جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچی چلی آ رہی، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اس محبت کی طرف بڑھنے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں، کچھ درجے ہیں۔ دیکھیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے تو درجہ بندی ضرور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے دن سے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور باکمال بن جائے۔ وہ ماں کے پیٹ سے سائنسدان نہیں پیدا ہوتا، سب سے پہلے اس کو ماں کی گود میں تربیت لینی پڑتی ہے، پھر کوئی اسکول اور ادارہ اور مدرسہ جوائن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بہت سارے درجے بلند کر کے پھر زندگی کے تجربات حاصل کرنے پڑتے ہیں، محنت اور سٹرگل کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں وہ کمال حاصل ہوتا۔ تو کمال کے لیے انسان کو درجہ بندی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہر کمال کے لیے محنت کے زاویے الگ الگ ہیں، اس کا پیٹرن جو ہے وہ وسیع ہے، بہت سارے علوم سے وہ ایک علم کی طرف خاص ہو کر جاتا ہے، بہت سارے اعمال سے وہ ایک مرکز کی طرف جڑتا ہے اور اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کی تربیت بھی اسی طرح ہونی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیے کہ انسان کو اللہ کی طرف جذب، کشش اور محبت اور تعلق وہ کیسے پیدا ہو، اس انسان کے اندر اخلاق کیسے پیدا ہو، جیسے وہ آگے کی طرف بڑھے، اس کے لیے شریعت کا ایک ڈھانچہ انسانوں کے لیے متعین کر کے انسانوں کو اس سسٹم کا پابند بنا دیا، اور یہ سسٹم انسانوں کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانوں کی فطرت کی آواز ہے اور یہ انسانوں کی ترقی کا زینہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دو جانور، مثلا ایک درندہ شیر ہے، شیر چیتا وغیرہ، اور ایک طاقتور جانور ہے گھوڑا۔ دنیا میں طاقت کی مثال وہ گھوڑے سے دی جاتی ہے، ہارس پاور۔ ہر چیز کے لیے ہم شمار کرتے ہیں یہ کتنے ہارس پاور ہے، کتنے گھوڑوں کی طاقت ہے اس کے اندر، ایک سٹینڈرڈ بن گیا۔ اور جنگل کا بادشاہ وہ شیر ہے، وہ بھی طاقت کی مثال ہے، لیکن شیر طاقتور بنا ہے گوشت کھا کر، اور گھوڑا طاقتور بنا ہے چارہ کھا کر۔ ہم کہے گھوڑے کے اندر ذرا زیادہ طاقت پیدا ہو جائے، گوشت کھلا دو، تو بیمار پڑ جائے گا۔ یا ہم کہیں کہ ہارس پاور جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، تو ہم شیر کو بھی چارہ کھلانا شروع کر دیں، خلاف فطرت، وہ بھی بیمار پڑ جائے گا۔ وہ ہر مخلوق کی ایک فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق شریعت کا ایک ڈھانچہ متعین ہے، اس ڈھانچے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا، اس کی تکمیل ہوگی، اس ڈھانچے کے خلاف چلے گا تو زوال کا شکار ہوگا۔ اب اس کے اعتبار سے انسان کو کچھ چیزیں مسلسل چاہیے، کچھ تربیت وقفے کے بعد ہونی چاہیے، کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو زندگی بھر میں ایک مرتبہ کافی ہے، کچھ جانی بدنی سٹرگل ہوتی ہے اور کچھ مالی سٹرگل ہوتی ہے۔ ان تمام کو ملا کر ایک نظام عبادات متعین کیا گیا، اللہ کی طرف کشش، جذب، تعلق اور محبت کے لیے نماز کو متعین کر دیا، اور کہا کہ یہ نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی معراج، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ براہ راست اللہ سے مناجات کر رہا ہے، تو یہ جامع عبادت ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ماجون مرکب قرار دیتے ہیں۔ تعلق مع اللہ کے لیے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بہت بڑی توانائی، بہت بڑی غذا ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ لیکن اس انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک تو یہ مال کماتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، وسائل کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے، اور وہ انسانی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ تو حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، مال کو خرچ کرو، اس کی محبت کو دل میں نہ رکھو، اس کو اللہ کی امانت سمجھو، انسانی سوسائٹی پر اس کو صرف کرو۔ اس طرح جو مال کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو خرچ کرنے سے وہ محبت چھٹ جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں موازنہ ہوتا ہے دو چیزوں کا، آپ کیا چیز کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ جب دو چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ترجیح کیا ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف مال ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جو تم نے محنت سے حلال مال کمایا ہے اور اپنی ضروریات کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، تو اس کی خاص مقدار اگر ایک سال کے برابر آپ کے پاس رہے تو اس میں سے اتنا خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنا ہے۔ جب خرچ کریں گے تو اللہ کی محبت اور عظمت وہ غالب ہوگی، اور انسان مادی چیزوں کی محبت کو پیچھے پس پش ڈال دے گا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ بدن بھی لگا ہوا ہے، بدن کی بھی تقاضے ہیں، انسانی بدن غذا مانگتا ہے، انسانی بدن سونا مانگتا ہے، انسانی بدن غذا کے نتیجے میں اس کے اندر شہوات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے، انسان سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ انسان کھانے پینے کو نہیں ترک کر سکتا، اگر اس کے اندر نفسانی خواہش نہ پیدا ہو تو نسل انسانی تباہ ہو جائے، وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اگر بڑھ جائے، انسان کھانے پینے کے پیچھے لگا رہے، بے سیار خور بن جائے، وہ انسان خواہشات نفس کے پیچھے ہی لگا رہے، تو یہ بھی انسان کی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے اور اس کی لذت میں پڑ جانا یہ انسانی نفس پر برے اثرات پیدا کرتا ہے، اس لیے انسان کو سمیح النفس ہونا چاہیے، شہیح النفس نہیں ہونا چاہیے۔ سمیح النفس کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی جو ضروریات ہیں اور اس کے تقاضے ہیں وہ تو اچھی طرح سے پوری ہوں، کیونکہ انسان ضروری ہے کہ اچھا بدن ہو اس کے پاس، تو وہ تقاضے ٹھیک پورے ہونے چاہیے، لیکن جب ایک مرتبہ پورے ہو جائیں تو اب انسان اس کے ساتھ نتی نہ رہے کہ ہر وقت اسی خیال میں ہو اور اسی طلب میں ہو اور اسی کی سوچ رکھے، اسی کے لیے سٹرگل کرے، یہ نہ ہو، ضرورت پوری ہوئی معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کو سماحت نفس کہتے ہیں۔ اور شہیہ النفس یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹکے ٹکے کا حساب، محاسبہ، اس پر پیر لینا، اور جو ہے وہ ذہنی اور عملی طور پر اس مصیبت پہ کھڑا ہونا، اس کی محبت کا بہت زیادہ بڑھ جانا، انسان کا ان لذتوں میں پڑنا، تو ایسا انسان شہیہ النفس ہوتا ہے۔ تو سماحت نفس پیدا ہونی چاہیے، ضرورت اور تقاضے کے مطابق پوری ہوں۔ دیکھیں انسان گھوڑا پالتا ہے، بدن کی مثال گھوڑے کی ہے، سواری کی، روح کی سواری آ کر اس بدن پر سوار ہوتی ہے، تو انسان اگر گھوڑا رکھتا ہے یا آج کے دور میں گاڑی رکھتا ہے، سواری رکھتا ہے، تو اچھی سواری رکھتا ہے، ایسی مریل اڑیل سواری جو اس کو منزل تک نہ پہنچائے، یہ ایسی گاڑی جو ہر وقت ورکشاپ میں ہو، اس کی خدمت میں بندہ لگا رہے، بجائے اس کے کہ گاڑی اس کی خدمت میں آئے یا وہ سواری اس کی خدمت میں آئے، تو یہ اس سواری کی خدمت میں لگا ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا کہیں مر نہ جائے، یہ بیمار ہے اس کا علاج کیا جائے، یہ اس کو آرام کا بندوبست کیا جائے۔ تو انسان کی سہولت کے لیے سواری ہوتی ہے، اس لیے بدن انسانی جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے، وہ توانائی سے بھرپور ہونا چاہیے۔ جتنا انسان بہادر ہوتا ہے اتنے ہی طاقتور سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کمزور سواری پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ آپ طاقتور آدمی کو کمزور گھوڑے پر بٹھا دیں تو مایوسی پیدا ہوگی، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کو ایک طاقتور بدن ملے، صحت مند بدن ملے، اس کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ ضروریات پوری ہونا یہ بری بات نہیں ہے، یہ ضروری ہے، لیکن ضروریات پوری ہونے کے بعد پھر لذتوں میں پڑ جانا سہولتوں سے آسائشوں میں چلے جانا اور انسان کا اسی میں مگن رہنا اور اس سے لذت لیتے رہنا، اس وقت تو آپ لذت لیں گے جب کھائیں گے، جب پئیں گے، وہ تو لازمی ہے، وہ لذت انسان کو اس کی طرف کھینچتی ہے، تو تبھی انسان متوازن غذا استعمال کر سکتا ہے، لیکن کھانے کے بعد بھی انسان اسی لذت میں مگن رہے اور خیالات بھی اسی کی طرف ہوں تو یہ درست نہیں. انسانی خیالات تو اونچے درجے پر ہونے چاہیے، اور اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان کو علم و شعور حاصل کرنا ہے. انسان کو اپنے تمدن کو درست رکھنے کے لیے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے ہیں، انسان کو تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے اپنی روح کی پرواز کو مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے. تو مقاصد اور ہیں، ان مقاصد میں رکاوٹ انسانی بدن بنتا ہے یا بہیمیت بنتی ہے، جو بہیمی تقاضے ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں. اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں دو ہیں، یا بہیمیت دو چیزوں کا نام ہے، شہوت البطن، پیٹ کی شہوت. انسان جو غذا کھاتا ہے، جو پیتا ہے، انسانی پیٹ اور معدہ، انسانی نفس جس کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا بہت بڑا وسیع دائرہ اور رینج ہے. اور دوسری چیز شہوت الفرج ہے، شرمگاہ کی شہوت. ان دو چیزوں کا نام نفس ہے. تو نفس کی یہ خواہشات وہ اگر بڑھ جائیں تو یہ انسانی دل و دماغ پر بہت برے اثرات پیدا کرتے ہیں. دیکھو، ایک بھوکا انسان جس کو شدید بھوک لگی ہو، وہ علمی کام نہیں کر سکتا. شدید بھوک میں انسانی ذہن پریشان ہوتا ہے، اس کو روٹی ہی نظر آتی ہے، کھانا ہی نظر آتا ہے. اس کو کہے آپ یہ بھوک کی حالت میں یہ علمی لیکچر سنیں، یہ علمی کام کریں، کوئی علمی مضمون لکھیں، تو یہ مشکل ہوگا. اور اگر انسان بہت رج جائے، اوور لوڈ ہو، تو پھر بھی نہیں کر سکتا، پھر نیند کا غلبہ ہوگا، پھر خواہشات نفس کا غلبہ ہوگا، شہوات نفس کا غلبہ ہوگا، پھر بھی انسان جو ہے وہ علم اور عمل کی طرف نہیں بڑھ سکتا. علم اور عمل کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک توازن موجود ہو، اور یہ توازن جو ہے، یعنی توازن ایسا ہو کہ یہ انسان پر حاوی نہ ہو. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اچھی غذائیں کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک بخار پیدا ہوتا ہے جو انسانی شہوت کو ابھارتا ہے، اور جب انسانی شہوت جو ہے وہ انسان پر مسلط ہو جائے تو یہ نفس کو اس کھانے پینے سے بھی زیادہ خراب کرتا ہے. وہ بندہ، وہ بھی ایک درست راستے پر نہیں چل سکتا. اور آپ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی باکمال لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے ان دو تقاضوں پر کنٹرول پایا ہے. وہ بھلے سائنسدان ہو، وہ علم و ریسرچ اور تحقیق کرنے والے لوگ ہوں، وہ اعلیٰ درجے کے ماہر ڈاکٹر اور انجینئر اور اسکالرز ہوں، جو علم و تحقیق کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی خواہشات اور شہوات کو نہیں بڑھاتے. تو علم و عمل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو، بدن کے تقاضوں کو، اپنی شہوت کو، وہ ایک قانون اور سسٹم کے دائرے میں پورا کرے، ایسی حد بندی قائم کرے کہ ضرورت پوری ہو لیکن خواہش بڑھے نہ. اور یہ کہ بالکل پوری نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو. انسان بالکل بھوکا نڈال بن جائے، ایسے لوگ بھی ترقی نہیں کر سکتے، کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس اعتبار سے یہ روزہ اکثیر، یہ بدن کے جو زہریلے اثرات ہیں اس کو ختم کر کے انسانوں کے اندر توازن پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا اور کہا کہ اس کا ایک نصاب ہے، اگر سال بھر کے روزے ہوں تو بدن نڈال بن جائے پھر بھی کامیابی نہیں ہے، اور بالکل روزے نہ ہوں تو انسان کنٹرول کیسے کرے گا۔ تو مہینے بھر کے روزے فرض قرار دیے، اور کچھ روزے ریفریشر ہیں، ضرورت کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے ہو گئے، کہیں ذی الحج کے روزے رکھ لیے، کہیں محرم کے روزے رکھ لیے، اس طرح کے جو روزے ہیں وہ ریفریشرز ہیں، جب ضرورت محسوس ہوئی، یا مہینے کے بعد جب چاند، وہ چودھویں کا چاند ہے اور اس وقت کائنات کی ہر چیز مد و جزر میں مصروف ہے، انسانی خواہشات و شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ تو روزہ انسان کے لیے تریاق ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کی تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے، اور انسان کی تہذیب نفس یہ پوری سوسائٹی اور تمدن سے تعلق رکھتی ہے۔ مہذب انسان جب تمدن میں رہتا ہے تو انسانی تمدن مہذب انسانوں سے بن کر تو اعلیٰ کمال تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ایسا ضروری عمل ہے کہ جس کے بغیر انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی عشق و محبت کی طرف مزید آگے بڑھتا ہے تو حج کا موقع رکھا گیا کہ جب انسان روزے سے، نماز سے، زکوٰۃ سے اپنا تزکیہ حاصل کر کے تقویٰ حاصل کر لے تو پھر حج ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا، تم حج کے لیے زاد راہ تیار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ تو پیدا کر کے جانا ہے، انسان تقویٰ کو حاصل کر لے تو پھر اگلے کمالات کے لیے انسان کو حج کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ضرور اس کی شرائط ہوگی، وہ ہر وقت فرض نہیں ہوگا، وہ زندگی بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض کافی ہے، وہ ادا کر لے پھر انسان اس ترقیات کے مطابق وہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کو ہمیں شوق اور محبت کے ساتھ اجتماعی نظم میں رہ کر رکھنے چاہیے، اور یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے تربیت کے ماحول میں رہ کر جب انسان علم و شعور کی طرف بڑھے گا تو نتائج پیدا ہوں۔ آپ دیکھیں اس مہینے کو علم و شعور سے جو مناسبت ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نزول کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا، اور قرآن سے اونچا کوئی کلام نہیں، کوئی علم نہیں جس سے انسان کو شعور حاصل ہو۔ اگر قرآن حکیم کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ رمضان میں نازل ہوتا ہے تو اس رمضان المبارک کی اہمیت ہے اور علم و شعور سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا تعلق عمل سے بھی انتہائی مضبوط ہے کہ جتنی بڑی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، اور خاص کر بدر کی فتح مکہ، تو یہ رمضان المبارک میں حاصل ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے بھی یہ مہینہ وہ بہت اہم مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بڑھانے، اپنے اخلاق کو سنوارنے، اور اجتماعی نظم میں رہ کر ولی اللہ اکابرین، رائے پوری اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا تزکیہ و تربیت کروانے اور اپنی سوسائٹی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔